پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان کی فوج نے شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی کے خطوں میں دہشت گردی کے خلاف اپنی جاری کارروائی میں 30 مزید دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور یوں اب تک مارے جانے والے دہشت گردوں کی تعداد 250 سے اوپر ہو گئی ہے۔ فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یا ایف ڈی ایم اے کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف فوج کی شمالی وزیرستان میں اس کارروائی کے پیش نظر 290,000 سے زیادہ لوگ اس علاقے سے نکل گئے ہیں۔ پاکستان میں الیکٹرانک ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا نے 2 پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز پر پابندی عائد کر دی ہے، اور 15 دن کی بندش کے بعد جیو کی نشریات کو بحال کر دیا گیا ہے۔ افغان حکام نے کہا ہے کہ مغربی کابل میں ایک خود کش کار بم حملہ آور نے ایک شخص کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا، لیکن اپنے ہدف کو نقصان پہنچانے میں ناکام رہے، جو کہ ایک سینئر عہدیدار تھے۔ پولیس نے کہا کہ حملہ آور نے اعلی امن کونسل کے ایک سینئر عہدیدار محمد معصوم ستانک زئی کی گاڑی کے قریب اپنی گاڑی دھماکے سے اڑا دی۔ اعلی امن کونسل طالبان باغیوں کے ساتھ امن کی بات چیت کے لیے ذمہ دار ہے۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ ستانک زئی زخمی نہیں ہوئے کیونکہ ان کی گاڑی بختر بند تھی، کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ عراق میں شیعہ قیادت میں جنگجوؤں نے بغداد میں ایک ریلی نکالی جو سنی عسکریت پسندوں کے خلاف ایک کھلا مظاہرہ تھا۔ سنی عسکریت پسند دارالحکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک کلیدی شیعہ رہنما آیت اللہ علی السیستانی کی ہدایت پر جنگجوؤں نے صدر شہر میں پیریڈ کیا، جو عسکریت پسند گروپ آئی ایس آئی ایل کے خلاف فوجی قوت کا مظاہرہ تھا۔ القاعدہ سے الگ ہونے والے گروپ دا اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ دا لوانٹ یعنی آئی ایس ایل کی پیش رفت کا آغاز گزشتہ ہفتے ہوا، جب عسکریت پسندوں نے شمالی شہر موصل پر قبضہ کر لیا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی پر زور دیا ہے کہ وہ عراق کے سنی اور کرد اقلیتوں کے ساتھ مل کر جامع ایجنڈا تشکیل کریں یا پھر خانہ جنگی کے خطرے کا سامنا کریں۔ صدر براک اوباما آئندہ ہفتے امریکی وزیر خارجہ کیری کو مشرق وسطی اور یورپ بھیج رہے ہیں تاکہ عراق کی صورتحال کے بارے میں وہ اپنے حلیف ملکوں سے مشورہ کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ شام پر ہتھیاروں کی پابندی لاگو کر دے۔ نیو یارک میں ایشیا سوسائٹی سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل نے ان غیر ملکی طاقتوں کو غیر ذمہ دار قرار دیا جو جنگ سے تباہ حال ملک میں ظلم کرنے والے فریقوں کی فوجی امداد کر رہی ہیں۔ مسٹر بان کی یہ اپیل اسی روز کی گئی جب مبینہ طور پر کار بم دھماکے میں کم سے کم 34 افراد ہلاک ہو گئے، درجنوں زخمی ہوئے، اور یہ حملہ مرکزی شہر ہاما کے قریب سرکاری کنٹرول والے علاقے میں کیا گیا۔ مصر کی ایک عدالت نے اخوان المسلمین کے سربراہ محمد بدیع سمیت اس جماعت کے 183 افراد کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے۔ اخوان المسلمین برطرف کیے گئے صدر محمد مرسی کی جماعت ہے۔ عدالت نے گزشتہ سال مینا صوبے میں پولیس افسروں کے قتل اور اقدام قتل کے جرم میں اپنے ابتدائی فیصلے میں 683 افراد کو موت کی سزا سنائی تھی۔ ہفتے کو سنائے گئے اس فیصلے سے پہلے عدالت نے اپنا ابتدائی فیصلہ ملک کی اعلیٰ ترین مذہبی اتھارٹی مفتی کو بھیجا تھا۔ سزائے موت پر عمل درآمد کی جانب یہ پہلا قدم ہوتا ہے۔ وکلاء کے مطابق ہفتے کو 183 افراد کو موت کی سزا کی توثیق کے علاوہ 4 افراد کو عمر قید کی سزا جبکہ 496 کو بری کر دیا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو نے ملک کے مشرقی حصوں میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے خلاف اپنی حکومت کی فوجی مہم میں ایک ہفتے تک فائر بندی کا اعلان کیا ہے۔ صدر پوروشنکو کو امید ہے کہ فائر بندی سے ان کے امن منصوبے کو تحریک ملے گی۔ صدر کی طرف سے فائر بندی کے اس اعلان سے ایک دن پہلے روس کی سرحد کے قریب شدید لڑائی میں روسی علیحدگی پسندوں اور یوکرین کے افراد کی ہلاکتیں ہوئیں۔ امریکہ نے یوکرین میں روس نواز 7 علیحدگی پسند لیڈروں پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے ان کے امریکہ میں موجود اثاثوں پر پابندی لگا دی ہے۔ امریکہ نے تھائی لینڈ، ملیشیا، وینزویلا اور گیمبیا کو انسانی اسمگلنگ کے بارے میں اپنی سالانہ رپورٹ میں انتہائی نچلے درجے پر رکھا ہے، جس کے بعد وہ بھی ایران، شام اور شمالی کوریا کے برابر آ گئے ہیں اور پابندیوں کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ چین مغربی سنکیانگ میں ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کرنے والے 13 افراد کو پولیس نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے، مقامی حکومت نے اپنی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں بتایا۔ نائجیریا میں حکام نے کہا ہے کہ اپریل میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام کی طرف سے اغوا کی جانے والی طالبات میں سے اب بھی 219 لاپتہ ہیں۔ لاپتہ لڑکیوں کی یہ تازہ اعداد و شمار صدر گڈ لک جوناتھن کی طرف سے متعین کردہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی حتمی رپورٹ میں بتائے گئے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔ اب پروگرام سنیے ان دا نیوز اسد حسن کے ساتھ۔
السلام علیکم سامعین، وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن، اور پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں مسٹر لوپس۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے، شمالی وزیرستان میں پاکستان کی فوج کا ضرب عزب کے نام سے آپریشن جاری، اور اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ خیبر ایجنسی میں کارروائی کے دوران 30 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان علاقوں سے انخلا کرنے والوں کی تعداد 3 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس وقت آپریشن جو ہے اس میں پریورٹیز کیا ہیں، یہ آپریشن کن کے خلاف ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو وہ طالبان جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کا حصہ تھے، اس وقت ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کی، جس میں خاصا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تحریک سی نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کی لاہور میں پولیس تصادم میں ہلاکت کے بعد سیاسی درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، اور ایسے میں جب ڈاکٹر طاہر القادری اس پارٹی کے رہنما پاکستان پہنچ رہی ہیں تو ڈفرینٹ طرح کی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں، اور حکومت پہ بظاہر دباؤ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حکومت کس طریقے سے اس کو ڈیل کرے گی، اس پہ ہم بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ اور تیسرا ہمارا سیگمنٹ انٹرنیشنل اسٹوریز پہ ہے، ٹاپ ڈیولپمنٹس۔ ایک تو یہ کہ رشین پریزیڈنٹ، انہوں نے آرڈر کیا ہے اپنے رشین ٹروپس کو کہ وہ فل کمبیٹ الرٹ جو ہے اس کے لیے انہوں نے ان کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ عراق میں جو ہے ملیٹنٹس، وہ عراق کے دو مزید بڑے جو قصبے ہیں سیرین بارڈر کے نزدیک، اس کو انہوں نے کیپچر کر لیا ہے۔ اور تیسری جو انٹرنیشنل سین پہ خبر ہے کہ مصر کی ایک عدالت نے 183 مسلم رہنماؤں کو سزا سنائی ہے، جس میں سزائے موت سنائی ہے، جس میں اخوان المسلمین کے سربراہ کا نام بھی شامل ہے۔ تو ان ڈیولپمنٹس پہ بات کریں گے، اور کل ہم آپ کو انٹرویو نہیں سنا پائے تھے پاکستانی کرکٹر محمد یوسف کا، آج آپ وہ بھی انٹرویو سنیں گے۔ تو ہمارے ساتھ ٹیون ان رہیے، اور بات کرتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے پہ۔ پاکستان کی فوج نے افغان سرحد سے ملک کا قبائلی علاقوں، شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں آپریشن کیا ہے، اور شمال شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کارروائیوں میں کم از کم 30 شدت پسند ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے جو ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اس کے مطابق ہفتے کو اللہ صبح جیٹ طیاروں سے خیبر ایجنسی میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں کم از کم 10 شدت پسند مارے گئے۔ تو یہ آپریشن جاری ہے سامعین، اور اس کے مختلف ڈائمنشنس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جنرل عبد القیوم صاحب، ممتاز ڈیفینس انالسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب سنگین شاہ صاحب، ایسوسیٹ ہیں وتھ کاؤنٹر انسرجنسی ریسرچ گروپ ایٹ ڈپارٹمنٹ آف وار اسٹڈیز، کنگس کالج لنڈن۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ جنرل عبد القیوم صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، آپ یہ فرمائیے گا کہ جن حالات میں یہ الٹیمیٹلی بڑے آپریشن کے لیے جانے کا فیصلہ کیا گیا، اس کے بعد ایک بڑا بنیادی سوال پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ طالبان میں تو آلریڈی ایک تقسیم یا تفریق تھی، مذاکرات کے معاملے پہ کچھ حکومت کے ساتھ کھڑے تھے، اس وقت یہ آپریشن کن طالبان کے خلاف ہو رہا ہے؟ یا ایک سوال جو ایک بڑا بنیادی ہے کہ اس وقت کیا تمام طالبان ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، یا اب بھی یہ تقسیم گڈ اور بیڈ کی تقسیم وہاں پہ موجود ہے؟ جی جنرل عبد القیوم صاحب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی، میرا سوال یہ تھا کہ جن حالات میں یہ آپریشن شروع کرنا پڑا، اس پس منظر میں یہ بتائیے گا کہ اس وقت کن گروپوں کے خلاف یہ آپریشن ہو رہا ہے، کیا گڈ اور بیڈ طالبان کی تفریق آج بھی موجود ہے اس آپریشن میں یا نہیں؟
دیکھیں، آپریشن تو بادل ناخواستہ پاکستان کی حکومت اور افواج پاکستان کو کرنا پڑا، کیونکہ ہماری پریفرنس یہ تھی کہ مذاکرات سے مسائل کو حل کیا جائے اور ملک کے اندر افواج کا استعمال نہ ہو تو بہتر ہے، بیکاز اس سے مزریز آئیں گی، لوگ ڈسپلیس ہوں گے، بہت سے پرابلمز ہوں گے۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک ہوا، اور اس میں فارنرز انوالو تھے، اور ان کی آماجگاہیں ساری نارتھ وزیرستان کے علاقے میں تھی۔ تو جب یہ ہوا تو پھر فیصلہ ہوا کہ ملٹری ایکشن ہوگا۔ اس کی کئی فیزز ہیں، پہلی یہ تھی کہ انٹیلیجنس ایکوائر کی گئی،
جی.
نمبر ٹو کے اوپر پھر ان کو کارڈن کیا گیا اور سرجیکل اسٹرائکس کی گئیں، جو کہ پن پوائنٹ لیزر گائیڈڈ ویپنز کے ساتھ جو آبادیوں سے تھوڑے ہٹ کے ٹھکانے تھے۔ تیسری، ابھی ان سے ڈی انڈکشن ہو رہی ہے وہاں پبلک کی، اور ان کے لیے کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں، جو جس میں تقریباً 3 لاکھ لوگ باہر نکلے ہیں، اس میں سے بڑے کم ہیں جو گورنمنٹ کے کیمپس میں آئے ہیں، باقی کچھ اپنے لوگوں، اپنے رشتے داروں کی طرف گئے ہیں۔ لیکن ان کو بھی ہر فیملی کے لیے خیمہ، اور ہر فیملی کے لیے 12,000 روپے، اور اس طرح کی سہولتیں میسر کی گئی ہیں۔ ابھی بہت سے لوگ شاید بھاگ گئے ہوں گے، کوسٹ کا پروونس ساتھ ہے، وہاں گئے ہوں گے، چونکہ افغانستان میں جب ٹربل ہوئی تھی تو 30 سے 40 لاکھ مہاجرین پاکستان میں آئے تھے, تو لیکن یہاں سے بڑے کم لوگ گئے ہیں اور کچھ جو گئے بھی ہیں وہ توچی ریور اور کرم کی طرف سے واپس پھر آ گئے ہیں. تو یہ آپریشن چند ہفتوں کا آپریشن ہے, اس میں ڈسپلیسمنٹ ضرور ہے لیکن ایریے کو ان لوگوں سے, دہشت گردوں سے پاک کر دیا جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ مارے جائیں گے, کچھ بھاگ جائیں گے. اور امائدین نے کل رات کو یہ کہا ہے نارتھ وزیرستان کے کہ یہ جو نکل گئے ہیں ابھی دوبارہ آ کے ہمیں بلیک میل نہیں کر سکیں گے اور ہم ان کو اندر نہیں گھسنے.
یہ بڑا ویسے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ جو ٹرائبل سپورٹ ہے یہ کتنا سسٹینیبل بنائے گی پاکستان کی فوج کی ان اچیومنٹس کو. سنگین شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور خیر مقدم. پہلے تو آپ اس کو بھی رسپونڈ کیجیے گا کہ آپ لنڈن میں بیٹھ کے اس آپریشن کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, کیا واقعتاً یہ اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے یا اس میں کوئی تخصیص ہے کچھ گروپوں کے لیے, نمبر ون. اور دوسرا یہ کہ جو جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ لوکل جو ٹرائبل لیڈرز ہیں ان کی طرف سے گورنمنٹ کو یہ کہا جا رہا ہے, فوج سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو یہاں سے جا رہے ہیں ملٹنٹس ان کو واپس نہیں آنے دیں گے, تو یہ کتنا اسٹرانگ پوائنٹ ہے؟
بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا. جہاں تک برطانیہ کی طرف سے یہ ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹو جو ہے اس پاکستان کے آپریشن کو, ساری دنیا کے کو یہ بات کافی واضح ہے کہ ٹیررزم جو ہے ایک ایسا سانپ ہے جو کہ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو بھی کاٹتا ہے اور جس کے خلاف استعمال کیا جائے اس کو تو لازمن وہ کاٹتا ہے. تو جہاں تک ٹیررزم کی بات تھی تو اس لحاظ سے ساری دنیا کو یہ پتا تھا کہ پاکستان ٹیررزم کا سب سے بڑا ٹارگیٹ رہا ہے, سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا ہے اور جانی اور مالی اور اس کے علاوہ جو اکنامک جو پاکستان کو نقصان ہوا ہے وہ کافی حد تک سیریس رہا ہے. مگر جہاں تک آپ کے پروگرام میں اور باقی اور پروگراموں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا سب سے پہلا قانون جو ہے, جو سب سے پہلا اس کا رول جو ہے وہ یہ ہے جو کہ فرینچ پریزیڈنٹ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ملک جو ہیں وہ ان کے آپس میں مفادات مشترک ہوتے ہیں, وہ دوست نہیں ہوتے آپس میں. تو جہاں تک پاکستان کی یا نیٹو اور یو ایس کی مفادات کی بات ہے تو جو نیٹو اور یو ایس جو چاہتے ہیں کہ جن طالبان کے خلاف پاکستان کارروائی کرے تو وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ ان کے خلاف جائے, کیونکہ کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ اپنے لیے دشمنیں بڑھاتی رادر اس کو کم کریں. تو جہاں تک جو گروپ جو کہ پہلے یہ مولوی نذیر تھے یا گل بہادر ہو گئے یا حقانی صاحب ہو گئے, ان کے جو گروپ ہیں ان کا ہدف پاکستان میں اتنا نہیں ہے, تو بس ان کو چھیڑنا پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا. ہاں جہاں تک ڈپلومیٹکلی ان کے اوپر زور لایا جا سکے اور ان کو پریشرائز کیا جا سکے کہ وہ افغانستان میں اپنی کاروائیاں کم کریں یا نہ کریں, تو وہ ایک الگ صورتحال تھی. اس میں پاکستان کی ڈپلومیٹک جو پاور تھی نارتھ وزیرستان میں اس کے مطابق ہی کچھ کر سکتے تھے. جہاں تک بات رہ گئی اس آپریشن کو دیکھنے کی, تو پاکستان کے مشیر برائے امور خارجہ جو تھے وہ جان کیری کے ساتھ ملے تھے لندن میں اور انہوں نے اس کو بریف کیا تھا کہ کیوں پاکستان یہ آپریشن کر رہا ہے اور کیوں چند گروپوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہے اور چند گروپوں کو نہیں ٹارگیٹ کر رہا. ان کو اشورنسز دی ہوئی اور ان سے اشورنسز مانگی تھی. جہاں تک اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ آپریشن کافی عرصے پہلے شروع ہوا تھا, جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ آپریشن کا ارادہ جو تھا یہ پاکستان کی ایئرپورٹ کے اوپر حملے کے بعد بنایا گیا تھا. اس میں میرے خیال میں آپریشن اور اس کے کتنی خاص میں اتنی صداقت نہیں ہے, کیونکہ آپریشن اگر آپ کو یاد ہو رابرٹ گیٹس نے ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ دی تھی قریبی دنوں میں کہ پاکستان جو ہے نارتھ وزیرستان میں آپریشن کرنے والا ہے. آپریشن اس کے بہت قریبی دنوں میں ہونے والا تھا مگر پھر پاکستانی افواج نے اپنا ارادہ بدل لیا تاکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا میں لوگ
یہ نظر آئے کہ امریکہ کے کہنے پہ کیا گیا ہے
امریکہ کی ماں پہ.
اچھا میں اس سے پہلے کہ اسی آپریشن سے متعلق ایک اور سوال پہ جاؤں, لیکن میں آپ سے ایک ضمن سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو ریفرنس دیا کہ پاکستان کے مشیر خارجہ ان کی ملاقات ہوئی قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز کی سیکرٹری جان کیری سے, اس ریفرنس میں یہ جاننا چاہوں گا کیا امریکہ کو یہ تحفظات ہو سکتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب وہاں سے ودرال قریب آ رہی ہے, پاکستان کے ان علاقوں میں اگر آپریشن ہوگا جیسے رپورٹ بھی ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ افغانستان کی طرف جو ہے وہ راہ فرار اختیار کر رہی ہیں, تو اس سے جو ان کے پلانڈ ہیں یا جو اسموتھ ودرال ہے اس پہ اثر پڑ سکتا ہے, اور اگر پڑ سکتا ہے تو اس ضمن میں کیا امریکہ اپنے وہاں پلان تبدیل کرے گا یا اس آپریشن کے حوالے سے اس کی اگرچہ یہ ایک بڑا طویل عرصے سے مطالبہ رہا ہے اس مطالبے میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے؟
جہاں تک ابھی جو پاکستان کی پالیسی ہے وہ امریکہ کے مفاد میں جاتی ہے 100%, کیونکہ اگر ملا فضل اللہ چلا جاتا ہے افغانستان میں یا عمر خراسانی چلا جاتا ہے پاکستان میں یا شہریار چلا جاتا ہے سوری معافی چاہتا ہوں یہ سب لوگ اگر افغانستان میں چلے جاتے ہیں معافی چاہتا ہوں اسی تو ان کے افغانستان میں جانے سے یا ان کے افغانستان میں نہ جانے سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, نیٹو کے افواج کو افغانستان میں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان کی کارروائیاں ہمیشہ پاکستان میں ہوتی رہیں گی. اگر ابھی پاکستان نے حقانی نیٹورک کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا یا انہوں نے گل بہادر کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا یا انہوں نے خان سجنا کو بے وجہ چھیڑنا شروع کر دیا تو پھر یہ لوگ مجبوراً افغانستان میں جائیں گے, اور وہاں پہ افغانستان میں جب یہ لوگ جائیں گے تو پھر ان کی کارروائیاں افغانستان میں زیادہ شدت اختیار کر سکتی ہیں, کیونکہ ان کی کارروائیاں ٹریڈیشنلی ہمیشہ افغانستان کے خلاف ہی رہی ہیں پاکستان
کے خلاف. جی
جی شاید یہ کچھ ہو سکے کہ ان کو ٹارگٹ کرنے سے ان کا غصہ پاکستان کی طرف آ جائے, مگر ان کا غصے سے کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے نیٹورکس جو ہیں اس سے یہ ساری وہ ڈکٹیٹ ہوتی ہے کہ ان کے نیٹورک کہاں پہ ہیں. جہاں تک کہ جو تین جو دو گروپ جو کہ جن کا میں نے آپ کو بتایا حقانی صاحب کا اور مولا گل بہادر صاحب کا, ان کے نیٹورکس افغانستان میں, ان کے نیٹورک پاکستان میں نہیں ہے, تو اگر یہ لوگ افغانستان میں ان کو پش کر دیا جائے تو پھر ان کو یو ایس اور نیٹو کے لیے اس سے مسئلہ زیادہ خراب ہو سکتا ہے.
جنرل صاحب آپ اسی بارے میں کیا فرمائیں گے, یہ جو حقانی نیٹورک ہے جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے علاقوں میں چھپا ہوا ہے یا اس کی قیادت وہاں پہ موجود ہے, ابھی یہ جو آپریشن ہو رہا ہے جس میں فارن ملیٹنٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کیا اس میں افغان بھی فارن ملیٹنٹس کی ہی کیٹیگری میں آئیں گے, نہ کہ صرف ازبک یا جو سینٹرل ایشیا سے تعلق رکھنے والے ملیٹنٹس ہیں جن کا بڑا کردار نظر آیا کراچی ایئرپورٹ پر حملے میں, تو اگر یہ فارن ایلیمنٹس کے خلاف ہے تو کیا حقانی نیٹورک بھی فارن ایلیمنٹس میں یا اسی لسٹ میں آئے گا اور ان کے خلاف بھی آپریشن ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں جو لوگ بھی پاکستان کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف نبر آزما ہیں, ان کا تعلق خواہ افغانستان کے طالبان سے ہے یا تاجک ہیں یا ازبک ہیں یا پاکستانی طالبان ہیں, ہمارے لیے وہ سب برابر ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ بیرونی پراکسی جنگ پاکستان میں کر رہے ہیں اور ان کے لیے سب کے لیے برابر یہ آپریشن شروع ہے. لیکن کچھ لوگ اگر یہاں طالبان میں سے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, یہ ٹرائبل پٹی میں جو لوگ ہیں یہ ہمارے سارے مہربان اور بڑے ہمارے پاکستان کے محب وطن لوگ ہیں, اور ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو تعاون کرنا چاہتے ہیں, تو ان کا تعاون کو ہم ویلکم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہماری کیا وہ مدد کر سکتے ہیں, وہ ہیومن انٹیلیجنس پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن جب بھی آپ نے دیکھا کہ نیک محمد, مولوی نذیر, اس طرح کے لوگ یوں ہی ہمارے ساتھ تعاون کرتے گئے, ڈرون حملوں سے ان کو اڑا دیا گیا, تو اس طرح بھی ایک حقارت پیدا ہوتی ہے. بٹ آئی کین اشور یو کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی پاکستان میں ہو یا افغانستان میں یا انڈیا میں, اور اگر یہ نان سٹیک ایکٹرز اس میں انوالو ہیں یہ پورے ریجن کے امن کو متاثر کرے گا.
بلا شبہ آپ نے درست فرمایا, اور میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. آپ نے شروع میں یہ کہا کہ وہ تمام ایلیمنٹس جو پاکستان کے مفاد کو ٹارگٹ کرتے ہیں, خواہ وہ افغان ہو یا کچھ, یہاں پہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں جس کا آپ نے خیر ابھی یہ جواب دیا بھی ہے کہ وہ کسی کے لیے بھی اگر خطرہ ہوں, کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کچھ ملیٹنٹس پاکستان کو اگر وہ ٹارگٹ نہیں کرتے لیکن گاہے گاہے وہ پڑوسی ملکوں میں جا کے اگر وہ پینیٹریٹ کریں گے تو اس کا دباؤ بھی تو الٹیمیٹلی پاکستان پہ آئے گا, یا پھر کوئی ملک یہ اجازت نہیں دے گا کہ وہ پاکستان میں سیف ہیونز بنا کے بیٹھیں؟
میں آپ کو سچی بات یہ بتاؤں, پاکستان کے لوگوں کے یہاں گراس روٹ ریالٹی, لوگوں کی سوچ, لوگوں کی یہاں ایک اپنی جو ایک فلسفی ہے اس کے مطابق, ابھی یہ امریکن اور نیٹو فورسز نکل رہی ہیں نا, ان کا انخلا پورا ہونے دیں پوری طور کے اوپر. دیر از نو کوشچن کہ یہاں سے بندہ ادھر یا ادھر سے بندہ ادھر. ہم نے تو ڈیورنٹ لائن کو پہلے ہی تقریباً 800 سے 1000 چیک پوسٹ لگا کے بند کیے ہوئے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ, دیٹ از وائی پرائم منسٹر پاکستان نے کارزئی صاحب سے بات کی ہے, اور دیٹ از وائی ابھی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ افغانستان کے جو امبیسڈر ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیورنٹ لائن کی اس طرف بھی ہمارے بھائی بستے ہیں اور ان کا نقصان نہ ہو. یہ سارا فساد کھڑا ہوا ہے 9/11 کے بعد, جب امریکن فورسز آئی ہیں تو دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے, ڈرون حملوں سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے, پاکستان کے اندر جو قتل و غارت 50,000 لوگوں کی ہوئی ہے, اس کی ایک وجہ بھی یہ 9/11 کا واقعہ اور اس کے بعد امریکہ کی غلط پالیسیاں تھیں, خواہ عراق ہو یا افغانستان ہو, جس کا ثمر آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ دیکھیں پورا مڈل ایسٹ کانپ رہا ہے کہ بھئی ابھی کیا ہونے والا ہے, عراق کے اندر 3 ٹکڑے ہونے والے ہیں, افغانستان کی بیٹل ابھی انفولڈ ہوگی, جو ہی یہ نکلیں گے تو پھر, اور یہ الیکشن ہو جائیں گے تو پتہ چلے گا کون
صحیح, اور اس کے بعد حالات کس طرح کروٹ بیٹھتے ہیں. جنرل صاحب آپ یہ بتائیے گا, اسٹریٹجیکلی اینڈ ملٹریلی اس وقت پاکستان کی فورسز جو آپریشن کر رہی ہیں اسپیشلی نارتھ وزیرستان میں, آپ کے خیال میں وہ ان کنونشنل آپریشن ہے یا اس کا جو ہے وہ صرف ایریل اسٹرائکس پہ زیادہ انحصار ہے اور بڑا ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے, کس نوعیت کا ہے؟
دیکھیے یہ آپریشن جو ہے یہ ایک لحاظ سے آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آسان تو اس لیے ہے کہ ایک چھوٹی سی لوکیلٹی میں کچھ لوگ ہیں اور افواج پاکستان کے 10-15,000 بندے جائیں گے اور اس کو کلیئر کر دیں گے, یہ کوئی فوج کے لیول کا بہت بڑا آپریشن نہیں ہے. لیکن مشکل اس لیے ہے کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ان کے اندر وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں جو کوئی فیس لیس ہیں اور ان کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ وزیرستان کے علاقے کو کلیئر کرنا, جیسے ساؤتھ وزیرستان نارتھ وزیرستان سے بڑا ہے, حجم میں بھی بڑا ہے, آبادی میں بھی بڑا ہے, اس کو کلیئر ہو گیا تو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا اور یہ جسٹ فیو ڈیز اور فیو ویکس کی بات ہے کہ ہو جائے گا.
اس کے بعد
لیکن کیا دہشت گردی ختم ہوگی؟ دیٹ از اے بگ کوئسچن, کیونکہ دہشت گردی کی جڑیں اور ایجنسیز میں بھی ہیں, پاکستان کے اندر بھی ہیں, افغانستان کے اندر بھی ہیں, ان ساری جگہوں کو, اور اس کے لیے انٹرنل پالیسی پاکستان کی کہ کسی دہشت گرد کی بھی کوئی فیور نہ کیا جائے, اور ایکسٹرنل پالیسی بھی ڈپلومیٹک لیول کے اوپر کہ افغانستان سے انڈرسٹینڈنگ بیٹر ہو, انڈیا سے انڈرسٹینڈنگ بیٹر ہو, چائنا کو انوالو رکھا جائے, ایران کو انوالو رکھا جائے اور سنسیئرٹی کے ساتھ لوگوں کے امن کے لیے کام کیا جائے اور
اس میں حل نکالا جائے.
نواز شریف صاحب کی حکومت کا بھی کارنامہ.
جی سنگین شاہ صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ کتنا فل اسکیل ہے, ٹارگیٹڈ آپریشن ہے نمبر ون, اور دوسرا جیسے جنرل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس آپریشن کے بعد اور افغانستان سے انٹرنیشنل فورسز کے انخلا کے بعد آپ کو پھر نئے سرے سے دیکھنا ہوگا کہ کوئی ایسی پالیسی جس سے دیر پا امن جو ہے وہ ممکن ہو پائے. آپ کیا سے دیکھتے ہیں اس ریجن کے اندر جو ملیٹنسی ہے اس کو ڈیل کرنے کی جو ایفرٹس ہیں ان کا فیوچر کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟
جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے, کیونکہ بالکل ایک تو ساؤتھ وزیرستان کے اندر کافی حد تک ٹارگیٹڈ آپریشن ہے, شوال ویلی میں کوئی ٹارگیٹ نہیں ہو رہے, جہاں پہ آپ پیشے میں جو دو چار گروپ کنوائے ہیں, حقانی صاحب ہو گئے یا ملک البہادر صاحب ہو گئے, ان کو نہیں ٹارگیٹ کیا جا رہا. یہ اور ساؤتھ نارتھ وزیرستان میں پہلا آپریشن بھی نہیں ہے, اس سے پہلے ایک آپریشن 2006 میں ہو چکا ہے, وہ بھی کافی ٹارگیٹ آپریشن تھا, اور اس کے آپریشن کے بعد ستمبر میں پھر جو وہاں پہ معاہدہ ہوا تھا عثمان غنی قبائل کے ساتھ, وہ معاہدہ اس کے بعد سے بعد میں ان کی تجدید بھی, اور وہ معاہدہ ابھی تک چل رہا ہے. تو جہاں تک یہاں پہ ٹارگیٹ آپریشن ہے, یہ بالکل ٹارگیٹ آپریشن ہے, اور اس ٹارگیٹ آپریشن کو نہ نیٹو کو اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور کسی بھی ملک کو اس کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ اس وقت اس کو ٹارگیٹڈ ہی رہے تو بہتر ہے, اس وقت بلا وجہ کوئی اور ایسی گروپوں کو اپنے خلاف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, جس کی وجوہات میں آپ کو بتا چکا ہوں. اگر وہ افغانستان میں جائیں گے تو پھر نیٹو کو اور زیادہ مشکلات ہوں گی. جہاں تک ابھی جنرل صاحب نے پہلے کہا کہ آئی ایس بارڈر کو سیل کیا جا سکے یا نہیں, ہماری طرف سے دو آفیشیل بارڈر کراسنگ ہیں افغانستان کے ساتھ, اور 292 جو ہیں 292 جو ایسی ان آفیشیل بارڈر کراسنگ ہیں افغانستان کے ساتھ, اس کے اوپر پاکستان کی 1000 چوکیاں موجود ہیں, افغانستان کی طرف سے ایک چوکی بھی موجود نہیں ہے. جہاں تک نیٹو اور امریکہ کی بات تھی, نیٹو اور امریکہ نے کوئی بھی ایک چوکی بھی ایسی نہیں بنائی جو کہ افغانستان کی سرحد کو محفوظ کر سکے, انہوں نے صرف پشتون علاقوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کی تھی, انہوں نے سرحد کو محفوظ کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی. تو جب تک پاکستان کی سرحد کو سیل کرنے کا سہرا ہے, ہمیشہ پاکستان کی سر باندھ دیا جاتا ہے اور اس کو الزام بھی دے دیا جاتا ہے. جب کرزائی صاحب کی حکومت کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات ہوئے, انہوں نے چار پوائنٹس اٹھائے تھے, ان میں سے ایک انہوں نے کہا تھا کہ ٹیررزم کے جتنے سینٹرز ہیں وہ پاکستان میں ہیں تو پھر ہم کیوں بارڈر سیز کریں, اور دوسری بات تھا کہ ڈرگز کو پری کنڈیشن نہیں بنانا چاہیے پیس کی, اور اسمگلنگ کی بات ہوئی تھی, فری ٹریڈ اگریمنٹ کی بات ہوئی, بٹ جہاں تک بارڈر کی بات آتی ہے تو پھر اگر پاکستان کہیں کہ ہم اس کو اس اوپر باڑ بنا کے دیتے ہیں, آپ کو اس کو سیل کر کے دیں, وہ بھی افغانستان کی حکومت نہیں مانتی. تو وہ چاہتے تو ہیں کہ ہم بارڈر کو سیل کریں, مگر نہ ان کی طرف سے کوئی اقدامات ہوئی ہیں, نہ وہ کوئی ایسی پرماننٹ سولوشن پاکستان کی طرف سے مانتے ہیں. تو پاکستان کو یہ الزام دینا کہ وہ اپنے بارڈر کی حفاظت نہیں کرتا, یہ ایک مسخرہ خیز سی بات ہے. آپ کا دوسرا سوال جو اس کے بعد تھا کہ آیا نیٹو کے انخلا سے افغانستان کے سر، افغانستان سے نیٹو کی انخلا کے بعد کیا یہ صورتحال ساری ڈائنامکس بدلیں گی یا نہیں بدلیں گی؟ تو جہاں تک آپ کے سوال سے پہلے میں ایک اور بنیادی سوال پوچھوں گا، دو بنیادی سوال میں پوچھوں گا کہ آیا یہ جو ٹیررزم ہے یہ کرمینلٹی ہے یا یہ ایک سیاسی اور پولیٹیکل ایکسپریشن ہے؟ کیا یہ لوگوں کے وجوہات جس کی وجہ سے ٹیررسٹ بن گئے ہیں، کیا یہ صرف یہ لوگ مجرم ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں، یا یہ ان لوگوں کو کوئی سیاسی مفادات یا سیاسی وجوہات بھی ہیں؟ اگر ہم اس کو جرم کے طور پہ لیتے ہیں تو پھر ہم شاید حقیقت سے اپنی آنکھیں چھپا رہے ہیں. جہاں تک فاٹا ہے، دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا ملک نہیں ہے جو کہ اپنے ایک بڑے خطے کے اوپر اپنی رٹ کو کانسٹیٹیوشنلی اس کو گوا دے. وہ یہ کہے کہ یہاں پہ میری کچھ، یہاں پہ میرا کوئی بس نہیں چلتا اور یہ میں کانسٹیٹیوشنلی اس بات کو مانتا ہوں. دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا ملک نہیں ہے. تو فاٹا کو کب تک فاٹا رہے گا؟ اس کو کب حکومت اپنی نارمل ایڈمنسٹریٹو ہولڈ میں لائے گی؟ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سوچ اور فکر کو بدلنے میں کب اقدامات ہوں گے؟ یہاں پہ جو ساری فاٹا کی اکانومی جو ہے یہ کرمینالٹی کے اوپر بیس ہے، یا اسمگلنگ ہے، یا ڈرگس ہیں، یا اور جو وابرہ تمام اس قسم کے کرمینالٹیز ہیں، اس کے اوپر ساری ان کی اکانومی بیس ہے. یہ اکانومی کب بدلی جائے گی؟
بڑے وائٹل کوشچنز ہیں. ویسے اس پہ بڑا تفصیلی پروگرام ویسے ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا سنگین شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا وار اسٹڈی کنگ کالج سے، آپ وابستہ ہیں، آپ کا بہت شکریہ. جنرل عبدالقیوم صاحب، آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس پروگرام میں شرکت کی. سامعین، چند سیکنڈ کی ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں سعدی اسد، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ. سامعین، پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کی لاہور میں پولیس کے ساتھ تصادم میں ہلاکتوں کے بعد پورے ملک میں جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، جو غم و غصے کا ماحول سامنے آ رہا ہے، اس کے مطابق چیزیں کچھ زیادہ نارمل نہیں ہیں. اور بعض لوگ یا بعض تجزیہ کار یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو غم و غصہ ہے یہ اب سیاسی رخ جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے. پیٹ کے سربراہ اتوار کو پاکستان پہنچ رہے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس ماحول میں زیادہ شدت آئے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب، اگرچہ گزشتہ روز انہوں نے وزیر قانون سے استعفیٰ لے لیا اور سیکرٹری کو بھی برخواست کر دیا، لیکن مبصرین کے بقول یہ اقدام شاید ماحول کو بہتر بنانے میں زیادہ مددگار ثابت نہ ہو سکے. اس وقت تک دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو ایجوٹیشن کی ایک پالیٹکس کا ماحول بنتا جا رہا ہے، یہ حکومت کے لیے کیا چیلنجز کریٹ کر سکتا ہے؟ کیا حکومت کے اندر یہ سکت یا صلاحیت ہے کہ وہ پولیٹیکلی ان ایشوز کو ڈیزالو کر لے؟ اور یہ جو ہلاکتیں لاہور کے اندر ہوئی ہیں، کیا ایسا طریقہ ہے اس کا کہ جو بھی اس کے اندر کردار تھے، جو اس میسیکر میں انوالو ہیں، ان کو انصاف کے کٹہرے میں اگر لایا جائے تو اداروں کے اوپر اعتماد عوام کا بحال ہو؟ یہ وہ پس منظر ہے. ایک ہی کوسچن کروں گا اپنے پینلسٹ کے ساتھ اور ان کا انالیسز لوں گا. انٹریکٹیو ڈسکشن نہیں ہے، تو ایک ہی رو میں ہم چاہیں گے کہ ان سے ہم بات کریں. ہمیں جوائن کیا جناب ارشاد احمد عارف صاحب نے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. جناب مجیب الرحمٰن شامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر صحافی، انالسٹ، کالمسٹ، اور جناب جاوید صدیق صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار. تینوں ہمارے ساتھ بڑے پریسٹیجس اور سینئر صحافی ہیں پاکستان کے. تو سب سے پہلے ارشاد احمد عارف صاحب، آپ یہ فرمائیے گا سچویشن کس طرف جاتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے؟ ایجوٹیشن کی اس سیاست کو، پالیٹکس کو ڈیزالو کرنے کے لیے کیا ضروری ہے، اور کیا حکومت یا اس وقت جو سیاسی قیادت موجود ہے اس کا فوکس ہے اس جانب؟
دیکھیے، مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کا حل موجود نہ ہو. اور یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ماڈل ٹاؤن لاہور میں، اس کا حل بھی موجود ہے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. اگر میاں شہباز شریف صاحب پہلے دن کچھ اقدامات کرے جو انہوں نے تین دن کے بعد کیے، تو ماحول بہت ٹھنڈا ہو سکتا تھا، نارمل ہو سکتا تھا. اور طاہر القادری صاحب اس وقت جس طرح گھن گرج کے ساتھ آ رہے ہیں، شاید اس طرح نہ آ سکتے. پہلی غلطی تو یہ ہوئی کہ پولیس کو فری ہینڈ دے دیا گیا، اور جو بھی عناصر تھے، شباشی صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میں اس میں انوالو نہیں ہوں، میں نے کوئی ایسے آرڈر نہیں دیا تھا، تو ہم مان لیتے ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب یا توفیق شاہ صاحب یا کچھ اور لوگ تھے جو آرڈر دینے والے تھے، لیکن ان کو سزا کیا ملی؟ وزارت سے الگ کر دینا یا اپنے سیکرٹریشپ سے ہٹا دینا، جو ہے وہ 9 یا 10 یا 11 یا 13 جو قتل ہیں ان کا تو ازالہ نہیں ہو سکتا ہے
بالکل
سے. پھر اسی انہی یعنی جو غم غصہ تھا اور لوگوں کے زخم تھے ارے، ان پر مزید مرچیں ڈالی گئی ہیں. وہ ایف آئی آر درج کرا کے جو حکومت نے اور پولیس نے اپنی نگرانی میں درج کرائی، حالانکہ ایف آئی آر درج کرنا مقتول کا متاثرہ پارٹی کا حق ہوتا ہے.
صحیح.
یہ اللہ کا شکر ہے کہ پولیس کا کوئی افسر یا اہلکار
زخمی تو کچھ لوگ ہوئے ہیں پتاؤ وغیرہ سے, لیکن جاں بحق نہیں ہوا. تو اس کے بعد حق, یہ حق تو اس متاثرہ پارٹی کا تھا کہ وہ ایف آئی آر درج کراتی اور اس کے بعد کمیشن بنتا اور کمیشن یہ فیصلہ کرتا کہ ایف آئی آر کس حد تک درست ہے, اس میں حکومت یا پولیس کس حد تک قصوروار ہے اور جو متاثرہ پارٹی ہے اس کا اپنا قصور کتنا ہے. لیکن ایسا تکلف نہیں
کروا رکھا گیا. اب مختصر کیا اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اب کیا اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ ابھی ڈاکٹر طاہر القادری پہنچ رہے ہیں,
اب جو حالات بگڑ چکے ہیں تو اب اس کا ریزولوشن یہ ہے کہ اس پروسیس کو جو ایک نارمل پروسیس ہے اسی انداز میں آگے لیا جائے, جس جس کا کوئی جرم بنتا ہے اس کی حکومت کی سطح پر, یعنی وہ کمیشن کا فیصلہ تو جب آئے گا جب آئے گا, جب میاں شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ میرے آرڈر کے بغیر اتنا بڑا قتل عام ہوا ہے تو جو بھی اس کے
ذمہ دار ہیں
ان کو سزا تو حکومت دینی چاہیے.
جی ہاں, اور صرف استعفوں سے واقعتا اگر وہ انوالو ہیں تو پھر سزا ہونی چاہیے, جیسے آپ نے کہا. یہ نہیں کہ آپ نے عہدے سے ہٹا دیا, چند دن بعد وہ دوبارہ بحال ہو جائے,
یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی انہوں نے ایک بات خود یہ کہہ دی کہ میرے حکم کے بغیر, چیف ایگزیکٹو کے حکم کے بغیر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو سزا ملنی چاہیے, خواہ وہ پولیس افسر ہیں, خواہ وہ وزیر ہیں یا کچھ دوسرا.
جی,
طاہر القادری صاحب آ رہے ہیں, اب عجیب و غریب کس اسٹریٹجی اختیار کی جا رہی ہے. کبھی ہم سن رہے ہیں کہ جی وہ سفر نہیں کر سکتے, ایک طرف تو ان کے بیریئر ہٹائے جا رہے تھے کہ ان کو خطرہ ہی کیوں نہیں, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لاہور سے, اسلام آباد سے لاہور آئیں گے تو بہت بڑا جو ہے خطرہ ہے ان کو لاحق ہے. تو یہ کام نہ کریں, حکومت کا فرض ہے ان کو سیکورٹی فراہم کرنا. حکومت کا فرض یہ نہیں ہے, حکومت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ سیکورٹی فراہم کرنے کی بجائے جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے ان کو ڈرائے دھمکائے.
یہ بھی تو ہو سکتا ہے سیکورٹی کے نام کے اوپر ان کی کارکردگی کو یا سرگرمی کو محدود کر دیا جائے. شامی صاحب,
جو جمہوری حق ہے اس کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کی جائے, اس کی وجہ سے حالات مزید خراب ہوں گے, جذبات مزید بڑھیں گے اور عدم استحکام کی جو فضا پیدا ہو چکی ہے.
جی جناب مجیب الرحمان شامی صاحب, آپ کا انالیسس کیا, پولیٹیکل ریپرکشنز دیکھتے ہیں اور ابھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب آ رہے ہیں تو اس معاملے کو کیسے لینے کی ضرورت ہے؟ کوئی پولیٹیکل اگر ریسپانسبلٹی لے لے لاہور کے واقعے کی تو شاید حالات کے اوپر یا جلتی ہوئی آگ پہ پانی ڈالا جا سکتا ہے. آپ کیسے انالائز کر رہے ہیں ساری صورتحال کو؟
دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی زندگی حادثات سے عبارت ہے, حادثے بڑے سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو جو سانحہ مادن ٹاؤن ہے یہ بہت بڑا حادثہ تھا. اب اگر اس حادثے میں ہم پھنس کے رہ جائیں گے اور مزید حادثوں کی آرزو کرنے لگیں گے تو بات نہیں بنے گی. المیہ کا سبق یہ ہے کہ المیہ کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے. اب دیکھیے, اس وقت ایک عدالتی ٹریبونل اپنا کام کر رہا ہے, جب تک وہ اپنا کام مکمل نہیں کرے گا آپ ذمہ داری کا تعین نہیں کر سکتے یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص ذمہ دار ہے اور یہ حالات اس طرح سے پیدا ہوئے تھے اور اس وجہ سے فائرنگ کی نوبت آئی ہے اور سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا اور ہمیں توقع کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جلد از جلد کاروائی مکمل ہو تاکہ نشاندہی ہو اور حکومت اپنے طور پر بھی ایڈمنسٹریٹیولی بھی ایک اپنی تفتیش و تحقیق کر سکتی ہے, لیکن اس سے ایک سو بہتر نہیں ہوگا بلکہ اس میں کنفیوژن پیدا ہوگا. تو جب ٹریبونل مقرر کر دیا گیا ہے تو اس کے نتیجے کا اور اس کے جو دن نتیجوں پہ وہ پہنچتا ہے, جو دن لوگوں کی وہ نشاندہی کرتا ہے, ان کا انتظار کیا جائے. ایک بات, دوسری بات یہ کہ دیکھیے, ہم آئین اور قانون, ہماری یہ مشکل ہو گئی ہے پاکستان میں کہ ہم آئین اور قانون کو بعض اوقات گفتگو کے دوران کوئی اہمیت نہیں دیتے اور ہمارے دانشور بھی اور ہمارے سیاستدان بھی جو سب سے کم کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو وہ یہی قانون ہے اور یہی آئین ہے, جس کی حاکمیت کا ہم مطالبہ کرتے رہتے ہیں اور اس پر رونا رکھتے رہتے ہیں. تو اب ہم یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک حادثے کی بنیاد پر اب تین حادثوں کی آرزو کرنے لگے؟ اب طاہر القادری صاحب تشریف لا رہے ہیں, ان کو آنا چاہیے بطور چشم آئے, لیکن ہمیں سب کو مل کر تمام اہل سیاست پر لازم ہے, جب ایک نظام ہوتا ہے یہ جمہوریت ہوتی ہے, وہ کسی ایک کا معاملہ نہیں ہوتا, سارے اس کے اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں, تو سارے اسٹیک ہولڈر کو لازم ہے کہ جو ہے شمالی وزیرستان کا ایک بڑا آپریشن کر رہی ہے اور جگہ جگہ صورتحال ڈال آرڈر کی وہ سب آپ کے سامنے ہے. اس میں ہمارا تقاضا ہوگا کیونکہ 40,000 اس میں 50,000 لوگ ہمارے جناب مر چکے ہیں جنگ میں,
اور اب بھی جو اور ابھی بالکل درست فرما رہے ہیں, بہت کچھ اسٹیک پہ لگا ہے, فوج وہاں پہ موجود ہے. تو کیا جو یہ ایلیمنٹ ہے یعنی فوج کا وہاں پہ موجود ہونا آپریشن اور اس کے لیے عوامی اور سیاسی حمایت جو کہ بہت ضروری ہے, اس کے لیے کیا ڈاکٹر طاہر القادری کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس ایجیٹیشن سے گریز کریں اور انصاف کے لیے جو بھی تقاضے ہیں ان کے لیے وہ اسٹرگل کریں بجائے ایجیٹیشن کے یا اسٹریٹ ایجیٹیشن کے؟
سپریم کورٹ جانا چاہتے ہیں یا سپریم کورٹ سے کوئی وہاں دادرسی چاہتے ہیں یا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. لیکن ہمیں بہرحال ہم سب جو ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ حالات کو اور خراب ہونے سے بچائیں, اور جو ہمارا قومی اس وقت فوکس ہے اور جو ہمارا ایک نظر ٹکی ہوئی جا جا کے اس کو ادھر ادھر نہ ہونے دیں.
جی اگر جی جناب جاوید صدیق صاحب یہ بتائیے گا, کیا واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے جیسے شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے, ذمہ داری ہونا یہ الگ بات ہے, ہر حالات کا جو اس وقت کیا کہنا چاہیے کہ جو موڈ یا مومنٹم ہے وہ آپ کس طرف جاتا دیکھتے ہیں؟ کیا آپریشن ملٹری آپریشن وہ ایک ایسی وجہ بن سکتا ہے جو ایجیٹیشن سے اوائڈ کرے, یا یہ آپ کو ایجیٹیشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کے ریپرکشنز کیا نظر آتے ہیں حکومت کے لیے یا پولیٹیکل ایلیٹ کے لیے اس وقت؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طاہر القادری صاحب کی آمد اور جو انہوں نے اعلان کیا تھا اس کے بعد جو ریئیکشن ہے پنجاب حکومت کا یا ایڈمنسٹریشن کا وہ بہت ہی افسوسناک ہے, اور اس کو آپ پینک کہہ سکتے ہیں, پینک ہی ہو کے انہوں نے یہ سارا رد عمل جو ہے اس کا اظہار کیا, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے طاہر القادری صاحب کو عام فہم زبان میں کچھ لاشیں دے دی ہیں, جس کی وجہ سے ان کا آنا اور اس کے نتیجے میں اگر وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیں سیاسی طور پر تو وہ اس کو
اس ایکسپلائٹیشن میں باقی چھوٹے بڑے گروپ ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں, اور اگر ساتھ شامل ہو گئے تو کیا تصویر سامنے آئے گی؟
دیکھیے ایک حکومت کی سوچ جو ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ تھوڑی ان نرو ہے یا اس کے اعصاب پہ سوار ہے ایک امکانی طور پر ایک بنتا ہوا اپوزیشن کا اتحاد, جس میں طاہر القادری بھی ہیں, عمران خان پہلے سے ہی ایک تحریک چلا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ میرا سونامی جو ہے وہ بہاولپور کی طرف جائے گا, وہ بھی ایک عنصر ہے اس میں, اور طاہر القادری صاحب بھی ہیں, اور اس کے علاوہ مسلم لیگ کیو اور دوسری جو جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں آہستہ آہستہ شرکت کرنے لگی ہیں, اور پرائم منسٹر نے کل ہی یہاں کنونشن سینٹر میں کہا یہ تین جماعتیں کیا چاہتی ہیں, کوئی دھرنے دے رہا ہے, کوئی احتجاج کر رہا ہے, اور کوئی نظام کو لپیٹنے کی دھمکیاں دے رہا ہے, ان نے کہا کہ ہمیں 4 سال کا ٹک کر کام کرنے کی اجازت دی جائے تو ہم پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں. تو سیاسی ماحول میں ایک ارتعاش جو ہے وہ موجود ہے, اور اس سے یہ جو لاہور کا واقعہ ہوا ہے اس میں اس سے شدت آ گئی ہے. البتہ یہ ہے کہ اب طاہر القادری صاحب نے کل جو آنے سے پہلے جو انٹرویو دیا اس میں یہ کہا کہ اگر فوج نے مجھے روکنے کی کوشش کی جس کے امکانات کم ہیں تو میں ریزسٹ نہیں کروں گا, لیکن اگر حکومت نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں ریزسٹ کروں گا اور میں مزاحمت کروں گا. اب یہ سنا جا رہا ہے کہ حکومت کی پالیسی یہی ہے کہ وہ طاہر القادری کو ایک فری ہینڈ دیں گے, اور وہ یہاں سے لاہور اگر جانا چاہتے ہیں تو ان کو سیکورٹی فراہم کی جائے, اور اس کو اس طرح ہینڈل کیا جیسے سیاسی طور پہ کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا تقابل آپ زرداری صاحب کے دور سے کر سکتے ہیں, جب وہ ان کی حکومت تھی تو طاہر القادری صاحب نے
ان کو بڑا فری ہینڈ تھا, جی
پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کنٹینر میں ایک دھرنا دیا, اور اس حکومت نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا تھا, اور بالآخر طاہر القادری صاحب 3 دن کے بعد تیار ہو گئے تھے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلہ کو حل کریں. میرا یہ خیال ہے کہ اس کو سیاسی طور پہ اس طرح ہینڈل کیا جانا چاہیے تھا
جیسے پہلے دیکھا گیا.
جی اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیشن بنا ہے اس کے اوپر تو انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے قادری صاحب نے, وہ مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیف منسٹر جو ہے اسٹیپ ڈاؤن کرے. چیف منسٹر نے یہاں تک پیشکش کر دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو سپریم کورٹ کی ایک ججز پر مشتمل کمیشن بھی بنایا جا سکتا ہے, یا سپریم کورٹ اگر خود سو موٹو ایکشن لے کر وہ کوئی اقدام کرنا چاہتی ہے تو چیف منسٹر نے اس کا بھی خیر مقدم کیا ہے.
جی.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک تو یہ حل ہے جو ان کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا کمیشن بنے اور وہ سمجھیں کہ یہ قابل اعتماد ہے اور اس کی انویسٹیگیشن وہ قبول کر لیں.
صحیح. اور جیسے شامی صاحب بھی کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی سسٹم پہ تو آپ کو پھر بھروسہ کرنا پڑے گا, تبھی معاملات کسی ایک طرف جائیں گے.
اور اس میں اگر یہ نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ججز ہوں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور کمیشن جس پہ اتفاق رائے ہو جائے حکومت کا بھی اور ان کا بھی, اور اس کمیشن کے فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے, تو یہ ایک ریزولوشن جو ہے اس کا ایک پیسفل جوڈیشل, اور میں سمجھتا ہوں
کہ بہت شکریہ آپ کا.
یہ نہیں ہوتا.
جی بہت شکریہ جناب جاوید صدیق صاحب آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جناب مجیب الرحمان شامی صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں, اور جناب ارشاد احمد عارف صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام کے حصے میں تفصیلی بات ہوگی اس موضوع پہ. ایک بریک لیتے ہیں سامعین, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور بات کریں گے انٹرنیشنل ٹاپ ڈیولپمنٹس پہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زبیر اقبال صاحب, سینئر انالسٹ ایکسپرٹ ود مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ, اور پروفیسر فیضان حق صاحب.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر سعدیہ سعد. سامعین, تین میجر ڈیولپمنٹس جس پہ ہم اپنے پینلسٹ کا انالیسز لیں گے, اور ایک ایک کوشچن تمام ڈیولپمنٹ سے متعلق. جناب زبیر اقبال صاحب, سب سے پہلے اگر ہم بات کریں عراق اور شام کی, وہاں پہ یہ پیش قدمی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ملیٹنٹس نے سیریا کی سرحد کے نزدیک مزید دو گاؤں پہ قبضہ کر لیا ہے, تو کیسے آپ اس کو انالائز کر رہے ہیں؟ کیا یہ تھریٹ بنتی جا رہی ہے یہ چیز؟
ہے کہ آئی ایس آئی ایس جو ہے اور اس کے جو ایلائز ہیں جس میں نقشبندیہ گروپ شامل ہے, وہ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت. اس لیے انہوں نے جو موومنٹ تھی ساؤتھ کی طرف, اس کو انہوں نے کہنا چاہیے کہ سٹیبلائز کر دیا ہے یا ان کو روک لیا ہے, اور وہ اب دوسری طرف جا رہے ہیں. یاد ہوگا کہ کرکوک میں بھی ان کے اب ٹینشنز ہوئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ سیریا کی بارڈر پہ جو اٹیکس کیے ہیں جس میں کئی عراقی سولجرز مارے گئے ہیں, اور انہوں نے ان بارڈر کراسنگ پہ قبضہ کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ڈی فیکٹو قسم کی اسٹیٹ بنانے کے متعلق سوچ رہے ہیں اور اسی اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں, جس کا مطلب اسینشلی یہ آ جاتا ہے کہ وہ ایک نیگوسیٹنگ پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یاد رہے کہ آج ہی جو بغداد میں صدر گروپ کی مہدی آرمی جو ہے اس کی جو پریڈ ہوئی ہے, اس میں کوئی 30,000 سے 50,000 سولجرز تھے جو بڑے افیکٹولی اسلحہ دار تھے, اور وہ یقیناً اس قابل ہیں کہ اگر ساؤتھ میں موومنٹ ہوتی ہے تو وہ ریزسٹ کریں گے, اور اس کی وجہ سے اچھی خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اسی لیے اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسٹریٹجیکلی جہاں تک تعلق ہے آئی ایس آئی ایس کا یا نقشبندیہ گروپ کا, وہ اپنی پوزیشن کو دوبارہ سیریا کی طرف لیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی جو بارڈرز ہیں, جو نئی بارڈرز انہوں نے بنائی ہیں, ان کو سیکیور کر لیا جائے.
جی پروفیسر فیضان صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. آئی ایس آئی ایس, اس کی جو ملٹری گیمز ہیں, آپ کے خیال میں اس کا جواب یا اس کو ریورس کرنے کے لیے یوز آف فورس وہ بہتر آپشن ہے, یا آپ کو انٹرنل پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک آپشنز وہ اڈاپٹ کرنے پڑیں گے؟
جی, سب سے پہلے پاکستان کے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا پیار, اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان میں رکھے. آئی ایس آئی ایس جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ جیسے زبیر صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک تیسری قوت کے طور پہ عراق میں ابھرے, کیونکہ دو قوتیں تو پہلے ہی موجود ہیں, وہ شیعہ جو میجورٹی گورنمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کرد جو ہیں ان کا اپنا علاقہ ہے, اور میرے خیال میں یہ جو بیلنس ہے یہ اچیو ہو جائے گا, اس لیے کہ امریکہ بھی یہ چاہتا ہے, اور ابھی جو آپ نے سنا ہوگا کہ جو روس کے وزیر خارجہ ہیں وہ سعودی عرب پہنچے ہیں, اور وہ بھی اسی سلسلے میں ہیں کہ ایک بیلنس جو ہے اس کو اچیو کیا جائے.
صحیح. اب آتے ہیں ہم ایجپٹ کی جانب. زبیر اقبال صاحب، ایجپٹ کے اندر جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں کی عدالت نے اخوان المسلمین کے سربراہ محمد بدی سمیت اس جماعت کے 183 افراد کو سزائے موت سنانے کی تصدیق کر دی ہے. اخوان المسلمین برطرف کیے گئے صدر محمد مرسی کی جماعت ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں. اتنے بڑے پیمانے پر یہ سزائیں، اس سے پہلے 683 افراد کو بیہق جنبش قلم سزائے موت سنائی گئی تھی، اتنے بڑے پیمانے پر یہ سزائیں مصر میں جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان نہیں لگا رہی؟
یہ تو بہت پہلے سے سوالیہ نشان تھا. دیکھیں، جہاں تک ایجپشن جوڈیشری کا تعلق ہے، وہ ایک ان کی سول سروس کا حصہ ہے. اس میں انڈیپینڈنس اتنی نہیں ہے جتنی کہ ہم امید رکھتے ہیں. جو بھی وہاں پر پاور میں آتا ہے وہ جوڈیشری کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرتا ہے. باقی پہلے حکومتوں نے بھی کیا ہے اور یہ بھی کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ چونکہ اس جوڈیشری میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جو کہ ملٹری گورنمنٹ کے دوران، مبارک گورنمنٹ کے دوران ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، ان کی الیجنس جو ہے وہ ملٹری کی طرف ہے، اسی لیے وہ اس قسم کے فیصلے دے رہے ہیں. یاد رہے کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے 3-4 اور سٹیجز سے گزرنا ہوتا ہے. یہ پہلی سٹیج ہے جس پہ ان کو قید موت، ان کو موت کا ایک فیصلہ دے دیا گیا ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ فیصلے جو ہیں سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے، اس کے بعد پھر ایک جو ان کی جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کے پاس جائیں گے، اور پھر پریزیڈنٹ کے پاس جائیں گے. تو یہ ایک تھریٹننگ موڈ ہے، یہ فائنل ڈیسیژن نہیں ہے.
جی فیضان حق صاحب.
جی اس میں یہ ہے کہ اگر ایسے فیصلے کر گزرے جو کہ مصر کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے پہلے بھی ایسی حماقتیں کی ہیں اور جس کی سزا میں ہم لوگ القاعدہ کو بھگت رہے ہیں، اور کیونکہ یہ جو ہیوی ہینڈ جو ہوتا ہے ریاست کے معاملے میں سولوشن ڈھونڈنے کا یا حل ڈھونڈنے کا، وہ اس کے فوراً نتیجے جو مل جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان نتائج کا جو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے پوری قوم کو، وہ وائلنس کے سلسلے میں، کیونکہ آپ ایک کلچر سیٹ کر دیتے ہیں، ایک تہذیب مقرر کر دیتے ہیں. اور اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ جو یہ ہیوی ہینڈڈنیس ہے ان کی، مصر کی فوج کی اور ان کی انہوں نے جو حکومت حاصل کی ہے، وہ بہرحال بہت مہنگی پڑے گی مصر کو بھی اور اس ریجن کو بھی. ان کو کوئی پولیٹیکل یا سیاسی حل جو ہے اس کا تلاش کرنا ہوگا ہر صورت میں.
تیسری جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ میں چاہوں گا کہ ایک ایک منٹ کے اندر اگر ہم اس کو سم اپ کر سکیں. فیضان رخ صاحب، آپ کے خیال میں یوکرین کے اندر جو پیش رفت ہوئی ہے، وہاں پہ جو پریزیڈنٹ ہیں پوروشن کو، انہوں نے ایک ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، لیکن رشین پریزیڈنٹ نے وہاں پہ اپنے رشین ٹروپس کو فل کمبیٹ الرٹ پہ رکھا ہے، کیسے آپ کے خیال میں یہ جو موو ہے یہ کچھ حالات میں بہتری لا سکتی ہے اور یہ جو ایک ہفتے کی جنگ بندی ہے؟
جی وہ یقیناً یوکرین جو ہیں وہ چاہتے نہیں کہ اس کو ایسکلیشن ہو یا شدت اختیار کرے یہ جو کانفلکٹ ہے، لیکن روس جو ہے وہ اپنی دنیا، پوری دنیا پر، خاص کر اپنی اندرونی دنیا پر یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ ہم ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں. اور خاص کر جو ابھی جو کروٹ اور یہ ابھی ہم جیسے مڈل ایسٹ کی بات کر رہے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یوکرین کے حالات اور روس کی پوزیشننگ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں جو ہو رہا ہے اس سے بھی منسلک ہے، کیونکہ ابھی ایران میں اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں بڑی تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں اور روس جو ہے وہ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ محسوس کرنے لگا ہے.
زبیر اقبال صاحب،
لیکن جہاں تک تعلق ہے یوکرین کا، وہاں پر یہ ٹٹ فور ٹیٹ اسی لیے ہو رہا ہے کہ جو سائٹ پہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے آگے پہنچانے کے لیے دونوں سائڈیں ایکسٹریمسٹ پوزیشن حاصل کرتی جا رہی ہیں. کیا کمپرومائز ہوگا یہ دیکھنا ہوگا، لیکن یہ درست ہے کہ چونکہ امریکہ نے اپنے سینکشنز کو انٹینسیفائی کر دیا ہے، ایکسپیکٹ کرنا ضروری تھا کہ رشیا بھی کچھ کرے گا. اب بات دراصل یہ ہے کہ گلوبلی، جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو گلوبلی سچویشن اتنی کمپلیکیٹ ہو چکی ہے کہ اس میں یوکرین جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ بن کے رہ گیا ہے، ایک پرائمری ایلیمنٹ نہیں رہا، اسی لیے تمام دنیا کی فوکس جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے.
بہت شکریہ جناب زبیر اقبال صاحب آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پروفیسر فیضان حق صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سامعین ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پروگرام کے آخری حصے پہ بات کریں گے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم. سامعین محمد یوسف پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر، لیجنڈری بیٹسمین اور شاید پاکستان کی کرکٹ کی ہسٹری نے ان جیسا بیٹسمین اس سینس میں نہ پیدا کیا ہو کہ ایک بڑا مائل سٹون ان کے فگرز تو ضرور ہیں لیکن ٹیکنیکلی وہ بہت ساؤنڈ خیال کیے جاتے ہیں. گزشتہ روز وہ یہاں پہ واشنگٹن کے نواحی علاقے سپرنگ فیلڈ میں ایک ہوٹل میں موجود تھے. یہ ہیلپنگ ہینڈ ایک تنظیم ہے جس نے ایک فنڈ ریزر کیا ہوا تھا, وہ بنیادی طور پہ اس کے لیے وہاں پہ موجود تھے, اور یہ فنڈ ریزر تھر کے جو قید زدہ بچے ہیں اور قید زدہ افراد ہیں ان کی امداد کے لیے تھا. محمد یوسف سے ہم نے اسی کی سائڈ لائن پہ ایک انٹرویو کیا. کچھ جرنل ساؤنڈ بھی آپ کو ارد گرد میں سنائی دیں گے کیونکہ ہوٹل میں ایسی الگ سے جگہ نہیں تھی کہ جہاں پہ ہم ان سے بیٹھ کے بات کر سکتے. تو آئیے سنتے ہیں ان کے ساتھ ہماری گفتگو.
سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ سسٹم صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ایڈاکزم ختم نہیں ہوگا کبھی بھی سسٹم صحیح نہیں ہو سکتا. الیکٹ ہو کے جو بھی آئے ایٹ لیسٹ انہیں تھوڑا بہت ڈر ہوگا کچھ غلط کرتے ہوئے, لیکن ابھی جو بھی اڈاک سسٹم پہ آیا پچھلے 12-13 سال جو میں نے دیکھے ہیں, جو بھی اڈاک سسٹم پہ آتا ہے وہ کھلے عام اپنی مرضی کرتا ہے. اس میں چاہے پاکستان کا نقصان ہو, بلکہ نقصان ہی ہوا ہے کیونکہ کرکٹ نیچے ہی گئی ہے. اب جب سے اڈاکزم آیا ہے کرکٹ کو نقصان ہوا. آپ دیکھیں کہاں پاکستان کی ٹیم ٹاپ پہ ہوتی تھی, تو اب تو یہ حالت ہے کہ 2020 بھی اب نہیں جیتا جا رہا.
صحیح.
اور ہلکی ٹیم آئے تو ہم بہت اچھا کھیلتے ہیں, اور اچھی ٹیم آئے تو تھوڑا ہم پھنس جاتے ہیں سارے, چاہے وہ ایشیا میں ہو یا باہر چلے جائیں.
ایک تو پولیٹیکل خیر کلچر تھرو آؤٹ پاکستان میں رہا ہے, اس کو کریٹیسائز بھی کیا. اب آئی سی سی اپنے رولز اتنے اسٹرکٹ کر رہی ہے کہ باقاعدہ ایک الیکٹڈ بورڈ ہونا چاہیے, لیکن اس کے باوجود اگر آئی سی سی کے سامنے جو پکچر رکھی بھی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی بڑی گیمبلز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ میں اس سے بھی ٹف ٹائم آ سکتا ہے؟ انٹرنیشنل کرکٹ آلریڈی بین ہے, اور اگر اسی طرح پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی رہیں تو پاکستان کی کرکٹ کے اوپر نہ صرف سوالیہ نشان لگے بلکہ اب تو بین ہونے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, تھریٹس ہیں.
دیکھیے یہ تو آئی سی سی کی اور کرکٹ بورڈ کی میں خود کوئی بات ہے, مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے, لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ آئی سی سی یہی کہتا ہے کہ الیکٹڈ بورڈ ہونا چاہیے, اور الیکٹڈ بورڈ بھی وہ ہونا چاہیے جو کلب اور جو ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں. یہ نہیں کہ کوئی پہلے آیا
ایڈ ہاک پہ تو اب وہ الیکشن کرا کے وہی آ جائے. اچھا یہ انتظامی, اگر ہم بات کریں بیسک ٹیلنٹ کی, اور اس کی ٹیلنٹ بہت موجود ہے, اور لیکن پاکستان کا خاص طور پہ جو بیٹنگ کا شعبہ ہے جو آپ کی اسپیشلٹی ہے خاص طور پہ, اس میں بہت لیک کرتی ہے, سارے ٹیکنیکل ایشوز ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم باہر سے بہت سارے کوچز لاتے ہیں, پاکستان کے اندر بے بہار ٹیلنٹ موجود ہے کرکٹ کا, لیجنڈری بیٹس مین پروڈیوس ہوئے انکلوڈنگ یور سیلف, لیکن وہ لوگ ہمیں ٹیم کے ارد گرد نظر نہیں آتے. کیا ریزن ہے اس کی؟
دیکھیے میں نے شروع میں آپ کو اس کا آنسر دے دیا ہے کہ جو بھی صحیح بندہ ہوگا وہ آ کے غلط کو غلط کہے گا, اور وہ غلط سننا نہیں چاہتے. اسی لیے آپ میری ذاتی رائے ہے, یہ میرا اوپینین ہے کہ انضمام بھائی کو بھی اس لیے نہیں لیتے کیونکہ انضمام بھائی نے کسی غلط چیز کو ہونے نہیں دینا. دیکھیں آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ کتنی میں سمجھتا ہوں دھاندلی ہے یہ, کہ جو چیز ہماری بہت اچھی ہے بالنگ میں ہمیں کبھی پرابلم نہیں ہوتی, بہترین بالر ہیں ہمارے, اس کے لیے ہم نے ٹاپ بندے رکھنی ہیں, وقار یونس, مشتاق احمد, دو بندے رکھنی ہیں, حالانکہ کوئی پرابلم نہیں بالنگ میں میں سمجھتا ہوں. اگر تو بیٹنگ جو کہ خلا ہے ہمارا, جس میں ہمارے بیٹس مینوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیسٹ میں اور ون ڈے میں کس طرح کھیلنا ہے. 2020 میں پھر بھی وہ کچھ بہتر کھیل لیتے ہیں کیونکہ اس میں ٹیکنیک کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر ادھر گھمانی ہے, اس میں وہ پھر بھی ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم گرانڈ فارم والوں کو لائے جس کی 29 کی ایوریج ہے, جس کا کوئی ورلڈ میں میرا نہیں خیال کوئی بیٹنگ میں اتنا اچھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے اتنا اچھا پرفارم نہ کیا ہو یا کم کھیلا ہو تو وہ اچھا بتا نہیں سکتا, ایسی بات نہیں ہے, باب عمر بھی تھا ہمارے ساتھ, لیکن آپ یہ جو چیز صحیح ہے اس کے لیے بہت بڑے بندے رکھ رہے ہیں, اور جو چیز خراب ہے اس کے لیے آپ گرانڈ فلاور ہے, اس کے لیے کیوں نہیں انضمام بھی رکھا ہے؟
یوسف بھائی اس وقت جو اویلیبل ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر, ایک تو خیر ہوتا ہے جو پرفارم کرنا, لیکن ایک کرکٹنگ برین ہونا بڑا ضروری ہے, لیڈرشپ کرائسس ہے. تو آپ کے خیال میں نہ صرف ایز اے بیٹس مین یا پلیئر ٹیلنٹ ہونا موجود, لیکن کرکٹنگ برین کے لحاظ سے آپ کو یہ جو سلاٹ ہمارے پاس موجود ہے اس میں کون بہتر نظر آتا ہے؟
دیکھیں کوئی بھی پیدائشی کیپٹن نہیں ہوتا, بورن کیپٹن کوئی نہیں ہوتا. دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھ لیں, میرا خیال آسٹریلیا کی میں صرف مثال دوں گا آپ کو, کہ میں جب سے کرکٹ دیکھ رہا ہوں میں نے ان کے 3 یا 4 کیپٹن دیکھے ہیں جو مجھے یاد ہیں. ایلن بارڈر دیکھا میں نے, پھر اس کے بعد وہ آیا تھا ٹیلر میں وہ پہلے کے ہوں گے, ایلن بارڈر, ٹیلر کے بعد سٹیو آیا, سٹیو کے بعد پونٹنگ, اب مائیکل کلارک. لیکن ہم تو ایک سال میں 5 بنا دیتے ہیں. تو کیپٹن جس کو بھی بنانا ہے, ایک تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو کرکٹ تھوڑی بہت آتی ہو, سینس کی بات ہے, اس کو کھیلنا آنا چاہیے, کیونکہ کسی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کیپٹن اچھا ہوگا, اس سے اندازہ, لیکن اس کی کرکٹنگ جو گیم ہے اس سے آئیڈیا لگ سکتا ہے وہ کس طرح کا پلیئر. پاسٹ میں ہم نے ایسے ہی کیا ہے, اور ابھی بھی میرا خیال ہے کہ مصباح الحق جب کیپٹن بنایا گیا وہ کسی بھی ٹیم میں نہیں تھے, باہر سے اٹھایا اور انہیں کیپٹن بنا دیا, اور اس کے پیچھے انہوں نے پوری پاور دی اس کو اور اس کو بیک کرتے رہے. اس طرح کسی کے ساتھ بھی کریں گے اچھے بیٹس مین کے ساتھ تو وہ بھی اچھا پرفارم کرتے ہیں.
یہ تو میک شپ ارینجمنٹس ہوتے رہتے ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا ٹاسک ہے, چیلنج ہے یا ایونٹ آ رہا ہے وہ ورلڈ کپ 2015 ہے. پاکستان کی تیاریاں اس میں آپ کو نظر آتی ہیں؟ نمبر ون. نمبر دو, یونس خان چونکہ آسٹریلین وکٹس ہیں جہاں پہ یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے, میکسیمم ایکسپیرینس جو ہے جس کی ضرورت ہوگی, نیا ٹیلنٹ اسد شفیق جیسے لڑکے ہیں لیکن وہ بھی آج کل اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو یہ جو میک شفٹ ارینجمنٹس ہیں اس کے ساتھ کیا ہم اگلے راؤنڈ تک بھی جا پائیں گے؟
دیکھیے جو دنیا کی دوسری ٹیموں کی حالات بھی ہیں, کیونکہ اب وہ پہلے جیسا لیول کسی ٹیم کا نہیں رہا, تو پاکستان کوارٹر فائنل تو کھیلے گی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو, یہ کھیل جائے گی. کوارٹر فائنل تو بہت آسان ہے کھیلنا. اگر ہماری بالنگ کچھ کرے گی تو ہم جیتیں گے, جو میرا اپنا اوپینین ہے.
لیکن یہ تو ہمیشہ سے بالنگ پہ ہی کتنا ریلائی کریں گے؟
ادھر پہلے بیٹنگ بھی کچھ کر لیتی تھی, اب وہ مسئلہ, اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں 250 سے اوپر کرنا پڑا تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہمیں آپ نے ایشیا کپ میں بھی دیکھا ہوگا, پھر ساؤتھ افریقہ جب پاکستان آئی ہوئی تھی, جب بھی 260-270 کرنا پڑا ہمیں, کیونکہ ہم اتنی ڈاٹ بالیں کھیل لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم جب اپنا 50 ہو جاتا ہے پھر کوشش کرتے ہیں اسکور کرنے کے لیے, اتنی دیر تک میچ
کیپٹن اگریسو یا ڈیفینسو, کیونکہ سم ٹائم ڈیفینس بھی ایز سچ کوئی بری بات نہیں ہوتی, لیکن ایکسٹرا آرڈینری ڈیفینسو ہونا.
دیکھیں ڈیفینس وہ اچھا ہوتا ہے, جیسے کئی لوگ میں اکثر سنتا ہوں لوگوں سے بھی کہ اگریسو کرکٹ کھیلنی چاہیے, میرا خیال ہے میں وہی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ لوگوں کو یا تو اگریسو کا مطلب پتا نہیں, اور نہ میرا خیال کھیلنے والوں کو پتا ہے. اگریسو کھیلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹرائک روٹیٹ کرنا. اگریسو کھیلنے کا مقصد یہ نہیں کہ منہ کہیں اور بلہ کہیں اور آپ گھما دیں, وہ نہیں ہے. بس قسمتی سے ہمارے پچھلے 15-16 سال سے ایسا لوگوں کو فالو کیا جا رہا ہے کہ جن کی کرکٹ یہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں ٹیکنیکل پلیئر نہیں آ رہے کیونکہ ان کا رول ماڈل بدل گیا.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خاص طور پہ پاکستان کی بیٹنگ اسٹرگل تو شروع سے ہی کرتی آ رہی ہے, لیکن یہ جو ٹی ٹوینٹی آیا ہے اس میں اب پیسہ ہے, اس میں بہت زیادہ کمرشلزم ہے, اس کے زیادہ بہت زیادہ گلیمر ہے, اس کے بغیر بھی سروائیول نہیں ہے, لیکن یہ ٹی ٹوینٹی آپ کے خیال میں پاکستان کی کرکٹ کو ہرٹ کر رہی ہے یا اس سے کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے؟
دیکھیں جس طرح آئی سی سی نے رول بنایا ہے نا, اس طریقے سے آپ چلتے رہیں, ایک ٹورنامنٹ اجازت ہے, پی سی بی کرتا ہے, اس کو ہونا چاہیے کیونکہ یہ پوری دنیا کھیل رہی ہے اور ہمیں بھی کھیلنا ہے, اس کو بند تو نہیں کرنا. اس کو سر پہ نہ لیں, نہ آڈینس لے اور نہ پلیئر لیں, کیونکہ یہ کرکٹ نہیں ہے, یہ کمرشل گیم ہے. اس سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے, پلیئرز کو بھی فائدہ ہے, بورڈ کو بھی فائدہ ہے اور کنٹری کو بھی فائدہ ہے. جب پیسہ آئے گا, ریونیو ہوگا, پاکستان کو فائدہ ہوگا. اس کو سیریس نہ لیں, ہار جیت اس کا اتنا میٹر نہیں ہونا چاہیے. میٹر ہماری کرکٹ جو ہے ٹیسٹ اور ون ڈے ہے, یہ ہمارا, کیونکہ دیکھیں جب سے اس کو سیریس لینا شروع کیا ہے, جیسے ہم نے 2020 کے پلیئرز کو ہیرو بنا لیا اپنا, ہمارے بیٹس مینوں کی جو بیٹنگ ہے وہ اتنی پور ٹیکنیک ہو گئی ہے کہ جہاں تھوڑا سی مشکل حالات آتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں پھول جاتے ہیں, کیونکہ ٹیکنیک نہیں ہے. ہمیں عادت ہے بس ایک دم چلانے کی, تو وہ چلا, آپ نے اگر وہ دیکھا ہوگا ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ, کوئی ایسی خاص بالنگ نہیں تھی, لیکن کیونکہ تھوڑا پریشر پڑا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے.
ورلڈ کپ سے پہلے ٹیم کے اندر کسی سرجری کی ضرورت ہے, نمبر ون, اور نمبر ٹو آپ کے جو ہم اثر ہے یونس خان, ان کا کیریئر آپ انہیں کیا سجیسٹ کریں گے, انہیں کھیلنا چاہیے؟
نہیں, میرے سجیسٹ سے تو کوئی نہیں, کوئی پاکستان کا ٹیسٹ کا بڑا زبردست پلیئر ہے, میں اس پہ تو اس کو شک نہیں ہونا چاہیے گا. 50 کی اس کی ایوریج ہے, تو میرا خیال ابھی بھی کرکٹ بورڈ نے بہت زیادتی کی تھی ان کے ساتھ, انہیں زیادتیوں کی وجہ سے پاکستان کی جو کرکٹ ہے یہاں آئی ہے. ایک ٹیسٹ پلیئر ہے, اس کو آپ اے سے بی لے کے آ رہے ہیں, اور جو ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کے پلیئر ہیں ان کو آپ اے میں لے کے جا رہے ہیں. آپ خود یہ شو کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹیسٹ پلیئر, ٹیسٹ کرکٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو 2020 کے پلیئر چاہیے. تو اسی کی وجہ سے کرکٹ نیچے جا رہی ہے, ہمیں اسے ریسپیکٹ دینی چاہیے, اسے ٹیسٹ کھیلتا ہے. جو بھی آپ نے اس کے علاوہ جو کرنا ہے, یا کرکٹ بورڈ کی یا سلیکٹرز کی یا کوچز, جو بھی اسٹاف ہے, کیپٹن ہے, کیپٹن اور کوچ اور مینیجر کی میرا خیال ہے یہ جو انہوں نے کیا ہے اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا.
میری طرف سے یہ آخری سوال ہوگا, آپ کے خیال میں ورلڈ کپ کے لیے ایک دو انیشیٹو کیا لینے چاہیے جس میں ٹیم کے اندر بیلنس آئے اور کوئی ایک ہوپ کریٹ ہو؟
میں نے بڑی مرتبہ ٹی وی پہ بھی بولا ہے, اور اس کو کئی ہمارے ایسے پلیئر ہیں جن کا اگر ریکارڈ دیکھیں گے تو ان کی نہ بیٹنگ صحیح تھی نہ فیلڈنگ صحیح تھی, لیکن وہ ٹی وی پہ بہت بولتے ہیں آ کے دوسروں کے بارے میں, ان کو خود تو کھیلنا آتا نہیں تھا, تو وہ بھی میری بات کو غلط لیتے ہیں, اور میرا خیال لوگ بھی اس بات کو نہیں سمجھ پاتے. میری یہ میری رائے ہے, آگے ماننا نہ ماننا یہ کرکٹ بورڈ کا ہے, کہ اس ٹائم افریدی کیونکہ وہ بھی اپنے آخری ٹائم پہ ہے تو اس کو کیپٹن بنا دیا جائے ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کا. جو اس کی
سامعین پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر محمد یوسف, ان سے ہم نے بات کی یہاں پہ ایک فنڈ ریزر میں. کچھ جنرل ساؤنڈس کے ساتھ ہم نے آپ کو ان کا تفصیلی انٹرویو سنایا جس میں وہ پاکستان کرکٹ کے بارے میں بات کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھے ہمارے ساتھ سعدیہ اسد, جبکہ انجینئر تھے مسٹر زہیر نیک. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی کرتے ہیں.